एक तो वो है कि दो मुंह वाले जानवर हैं, हलाल भी चाहिए हराम भी चाहिए, पैसा चाहिए कहीं से भी आए, लेकिन नहीं, जो नहीं चाहता कि उसके या उसके बच्चों के पास हराम रिस्क पहुंचे, वो भी इस हराम को रोकने में कादिर नहीं होगा। एक दिरहम हलाल का कमाना चाहो वो नहीं मिलेगा, और नहीं चाहते फिर भी तुम्हारे घर में 70 दिरहम हराम के आ जाएंगे। अब दीन में, दीन के रास्ते में बड़ी कसरत के साथ पैसा खर्च हो रहा। मैंने तो एक जुमला अपनी तरफ से कहा कि बड़े 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 प्रोजेक्ट बनेंगे। रिवायत में इसको इस अंदाज से बयान किया गया कि आखिरी जमाने में हज पर जाने वालों की कसरत हो जाएगी। हज इस्लाम की वो इबादत कि जिसकी पहली शर्त ही माली इस्तेआत, और भी कई शरायत हैं, लेकिन हज के साथ तस्वुर ही आता है कि साहिबान हैसियत हज पे जाते। नमाज वो जिस्मानी इबादत है, ये वो माली इबादत, का कसरत के साथ लोग हज पे जाएंगे। यहां तक के हज करने वालों को अपने हज के वाजिबात सही तरीके से अंजाम देने का मौका नहीं मिल पाएगा कसरत की वजह से। लेकिन हलाल और हराम, तो अब एक तो ये तसव्वुर कि पूरा माशरा गुनाहों में गर्क हो तभी इमाम आएंगे, और एक मासूम की जानिब से हमसे और आपसे यह डिमांड कि हर इलाके में ऐसे लोग होने चाहिए, लेकिन इन दोनों के दरमियान आखिरी जमाने में जो मंजर कसरत से नजर आएगा वो ये होगा कि आधा इस्लाम आधा गैर इस्लाम, नमाजें भी हो रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें भी की जा रही, हज भी किया जा रहा है और रिस्क हराम भी कमाया जा रहा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि मेरा असल मौजू जहूर इमाम नहीं है, इसलिए मैं इतनी बात बयान करके इस मंजिल इस्लाम के हवाले से एक मिसाल दूं, और उसके बाद जो कल बात हो रही थी उसको मुकम्मल किया जाए। देखिए, ये जो रिवायतों में आखिरी जमाने की एक हालत बयान की गई, उसको एक दूसरे अंदाज से अगर हम समझें तो यूं कि इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जिसमें हर चीज है लेकिन बहुत बैलेंस के साथ। जैसे आजकल ये डाइटिशियन कहा करते हैं कि खाने में बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी हो, लेकिन क्या वो कुछ ग्रोस बना दिए गए हैं कि इनका बैलेंस होना जरूरी है। अब वो मेरा मौजू भी नहीं है, अगर कि वो मेरी जरूरत तो है, सेहत का मसला, गिजा का मसला, और बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट मेरे लिए तो चीजें और ज्यादा अहम बताई गई, लेकिन उसके अंदर मुझे बोलने का इख्तियार नहीं, मुझे सिर्फ फॉलो करना है एक्सपर्ट की राय को। लेकिन इसी हवाले से एक बात देखिए, एक चीज होती है तस्वीर, आदमी की तस्वीर बहुत ज्यादा है, हर इंसान को अपनी तस्वीर से मोहब्बत होती है। कहा जाता है कि तीन मौके ऐसे हैं कि अकलमंद से अकलमंद आदमी भी बेवकूफ बन जाता, उसको नहीं पता होता, आप इसको बाहर से देखें तो पता चलेगा। नंबर एक, जब वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो, एमए हो, पीएचडी हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, जब बच्चे के साथ खेलता है ना, तो इस अंदाज से बच्चा बन जाता है कि उसको खुद भी नहीं पता। उसकी एक आप वीडियो उतारिए, बाद में दिखाइए, तो खुद भी शर्म आ जाएगा, बल्कि आप उसको थोड़ा ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मेंबर से ये चीजें बताने को थोड़ी आया हूं। एक ये, दूसरा मौका जहां अकलमंद से अकलमंद, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ नजर आता, वो मेंबर से बयान करने की चीज ही नहीं है, द सेंस ऑफ। और तीसरी चीज, जब आदमी के हाथ में आईना आ जाए, अब वो देखिए, उसे देखिएगा आप बाहर से, उसको अगर आप बता दें कि मैं यहां मौजूद हूं तो वो रिजर्व हो जाएगा, नहीं, अकेला है, आईना उसके हाथ में, अब किस अंदाज से अपने आप को देखा जाता है, कैसे पोज बनाए जाते हैं, कितना अपने आप पर खुद ही वो सख्ते वारी जाता है, कितना अपने आप को पसंद करता, ये तस्वीर की हालत, आईना और तस्वीर एक चीज, बड़े फख्र के साथ दिखाया जाता है अगर ये तस्वीर कहीं छप गई, अलबत्ता पुलिस स्टेशन में ना लगी है, वांटेड केस में ना हो, तो बड़े फख्र के साथ दिखाया जाता है अपनी तस्वीर। और एक चीज होती है कार्टून, कार्टून अगर किसी का बना दिया जाए तो अव्वल तो वह एक मरतबा इंतहाई शदीद गुस्से में भी आ जाएगा, और दूसरा यह कि अगर अखबार में उसका कार्टून छप गया है तो वो वाला अखबार हरेक से छुपाता फिरेगा, تو یہ تمہارا ہی تو کارٹون ہے نا جس کی تصویر کل چھپی تھی. تو کل والا اخبار تو بہانے بہانے سے ہر ایک کو دکھا رہے تھے. اچھا کارٹون دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا. ہنسی آتی ہے جب کسی اور کا کارٹون چھپا, غصہ آتا ہے جب اپنا کارٹون کسی نے بنایا. اب دونوں میں فرق کیا؟ وہ بھی تم ہو یہ بھی تم ہو. کہا کہ نہیں فرق ہے. تصویر اس چیز کا نام ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسا ہی ہم کو پیش کیا جا رہا. کارٹون اس چیز کا نام ہے کہ ہم تو ہیں, تبھی تو یہ ہمارا کارٹون لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جو ہمارا بیلنس ہے, جو تناسب ہے اعضا کا, وہ بگاڑ دیا گیا. پورا جسم بنا دیا گیا مثلاً ایک انگلی کے برابر, اور کان اتنا بڑا کہ جتنا مثلاً یہ حسینی مشن کا ہال ہے مثلاً. اسی کا نام کارٹون ہے نا, کہ اعضا جو جسم کے ہیں, اعضا جسمانی جو آرگن ہیں, ان کے بیلنس کو بگاڑ دیا جائے. آنکھ بہت بڑی بنا دی, ناک بہت بڑی بنا دی, پیر بہت بڑے بنا دیے, جسم چھوٹا کر دی. جب جیسا انسان ہے, جیسے اس کے آرگنز اور اعضا, اس کے بیلنس کو رکھا جائے, اسے تصویر کہتے ہیں جو ہر ایک کو پسند آتی اور خاص طور پر بردکھوے میں بھیجی جاتی. اس کا پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہیں گے بردکھوے کو. اور ایک ہوتا ہے کارٹون, وہ بھی اسی آدمی کا ہے لیکن کتنا برا اس کو خود لگتا ہے وہی, لیکن چونکہ اس کے اندر اس نے بیلنس کو بگاڑ دیا بنانے والے. جب اسلام ایز اٹ از ہو جس طرح اللہ نے بھیجا اور معصومین نے ہم تک پہنچایا, تو اسے کہا جاتا ہے حقیقی اسلام. اس کو کہا جاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جب اسلام وہی ہو لیکن اس کے اندر جتنے بھی واجبات و حرام ان کے بیلنس کو بگاڑ دیا جائے, تو وہ بن جاتا ہے وہ غیر اسلام جس کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ اس پہ عمل کرنا نقصان ہے, اور معصوم نے بھی یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام پہ یہی ظلم ہوا کرے گا. اور یہ کس طرح سے بگاڑا جاتا ہے, مثلا ایک دو مثالیں سنیے اور پھر بات کو کل جو بات ہو رہی تھی اس کو مکمل کیا جائے. مثلا نماز, ایسے کسی اسلام کا کنسپٹ یا تصور نہیں جو مائنس نماز. اسلام مائنس نماز, اس نام کا کوئی دین اس دنیا میں نہیں موجود. یہ نماز جو نہ صرف یہ کہ اسلام کا اتنا اہم حصہ, بلکہ آل محمد کی ساری زندگی کی محنتیں, اس میں اس نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ ان دو جملوں سے کریں گے جو چونکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن یاد ضرور دلا رہا ہوں. پہلا جملہ صفین کی لڑائی, اور صفین کی لڑائی کا بھی آخری دن ہے, بلکہ صحیح الفاظ میں کہا جائے آخری رات ہے, لیلۃ الحریر. 16-17 مہینے تک یہ صفین کی جنگ رہی. جنگ ہوتی تھی پھر رک جاتی تھی, خط و کتابت کرسپونڈنس, پھر جنگ ہوئی پھر رک گئی. آخر میں ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اب اس طرح کام نہیں چلے گا. مسلسل 9 دن اور 9 راتیں وداؤٹ اینی بریک جنگ کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ وہ آخری رات آ گئی جس رات کو سردی بہت زیادہ تھی. اس سردی کی وجہ سے چون کتوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی جسے عربی میں حریر کہتے, تو اس رات کا نام ہو گیا شب حریر, جس کی اگلی صبحوں کو نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے. لیکن صفین کی لڑائی اس وقت بیان نہیں کرنا, صرف یہ جملہ, 9 دن سے مسلسل یہ جنگ ہو رہی, 9 راتوں سے مسلسل یہ لڑائی ہو رہی, 10ویں شب کا آغاز ہوا. لیکن جیسے ہی آسمان پہ اندھیرا چھایا, میرا مولا اس مسلسل جنگ کے درمیان اپنی سواری کے جانور سے اترا, میدان صفین پر قبلہ رخ کھڑا ہوا اور اس انداز سے مغرب کی نماز شروع کی کہ اور نہیں کوئی غیر نہیں عبداللہ ابن عباس, میرے مولا کے فرسٹ کزن, میرے مولا کے قریب ترین صحابی اور شاگرد ہیں, اور میرے مولا کے ایک رشتے سے سمجھی, یہ سارے رشتے بھی جمع بچپنے سے میرے مولا کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی علی کی اس نماز کو دیکھ کے حیران ہو گئے. اور جیسے ہی میرے مولا نے نماز مغرب کو ختم کیا, ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا یا امیر المومنین ایسے وقت میں نماز, بھائی چلتی ہوئی تلواریں ہیں، برستے ہوئے نیزے ہیں، گرتے ہوئے تیر ہیں، کٹتی ہوئی گردنیں ہیں، خون میں نہائے ہوئے لاشیں، نو دن نو رات مسلسل جنگ، اور میرے مولا نے ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہ کی. اس نماز نے عبداللہ ابن عباس کو حیران کر دیا. مولا اس وقت اس حالت میں نماز کی اتنی فکر، اگر میرا مولا یہ جملہ کہہ دیتا کہ ہم آل محمد کا یہی طریقہ کار، تو یہ حدیث فضیلت اہل بیت میں چلی جاتی، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس حدیث کا اور کوئی کام نہ ہوتا. اگر میرا مولا یہ جملہ کہہ دیتا کہ علی نے زندگی میں کبھی کوئی نماز تاخیر سے نہیں پڑھی، تو یہ حدیث سیرت علی بن جاتی، لیکن ہم سے اس کا اتنا کوئی پریکٹیکل تعلق نہ رہتا. میرے مولا نے یہ جملے نہیں کہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ علی کا واقعہ بن جائے، میرے مولا نے وہ جملہ کہا کہ جس کے بعد یہ واقعہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کی زندگی میں شامل ہو جائے. کہا کہ اے ابن عباس، ارے اسی نماز کی خاطر تو ہم میدان جنگ میں اترے ہیں اور یہ جہاد کر رہے ہیں. یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس جملے ذرا غور کرے، مولا نے کہا ابن عباس یہی نماز تو ہے جس کے لیے میدان جہاد میں آئے. کیا علی کو تاج چاہیے؟ کیا علی کو تخت چاہیے؟ کیا علی کو اقتدار چاہیے؟ کیا علی کو خزانہ چاہیے؟ کیا علی کو بیت المال چاہیے؟ کیا علی کو ظاہری اعتبار سے لوگوں کا جھک جھک کے سلام کرنا چاہیے؟ وہ جو کائنات رب العالمین کا الہی نمائندہ، اور جیسا آپ انگلش لیکچر میں سن رہے ہیں، ولایت تکوینی اور تشریعی کا مالک ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. میرا مولا کہتا اسی نماز کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم اس نماز کے لیے آئے ہیں، یعنی ہمارا دشمن اسی نماز کو تو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اسی کا تو خاتمہ کرنا چاہتا ہے. اب اگر میرا مولا کہتا کہ میں نے اس لیے نماز پڑھی ہے کہ آل محمد کا یہ طریقہ ہے، تو ہم آل محمد نہیں، اس اعتبار سے پھر یہ ہمارے لیے کوئی واقعہ نہ بنتا. اگر کہتے کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز میں تاخیر نہ کی، تو ہم علی نہیں، ہمارا اس واقعے سے تعلق نہ ہوتا. کہا نہیں، اس میدان میں اسی نماز کے لیے ہم آئے ہیں. تو اب یہاں علی نے ہمارے سامنے دو راستے بتا دیے ہیں. کہا کہ ایک ہمارا طریقہ ہے، ایک ہمارے دشمن کا طریقہ ہے. ہم نمازوں کو بچایا کرتے ہیں، ہمارا دشمن نمازوں کو ضائع کیا کرتا ہے. اب قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن اور ہر انسان کے لیے میرے مولا نے بات واضح کر دی، تم دشمن علی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا تم اپنے مولا کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو. میدان صفین کے جملے سے لے کے میدان کربلا کے جہاد تک، کربلا کا جہاد مختصر سواق ہے. میرا مولا 28 رجب کو قافلہ لے کے گیا، پھر حسین تو واپس نہ آ سکے، لیکن حسین کا وارث تو آیا. اب ایک روایت میں ہے کہ یہ سوال کسی نے کوفہ یا شام میں کیا تھا، ایک روایت میں ہے کہ یہ سوال کسی نے مدینہ واپسی پہ کیا تھا. کب کیا گیا یہ چیز اس واقعے میں اتنی اہم نہیں، جواب اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے فرزند رسول، آپ کا بابا بھرے گھر کو لے کے چلا، سارا گھر قربان کر دیا، کوئی نہیں بچا، مردوں میں صرف میرا مولا سجاد نظر آ رہا. آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی قربانی جو آپ نے دی، تو اس کے بعد کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام؟ اے گستاخ، اے بے ادب، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ امام معصوم کبھی ناکام نہیں ہوتا، لیکن اس گستاخ اور بے ادب کے کم علمی کی وجہ سے کیے جانے والے سوال نے ہم محبان اہل بیت کے لیے کربلا کے واقعے کا ایک اور رخ واضح کر دیا. کہ ادھر وہ یہ سوال کرتا اور ادھر میرا مولا اتنی سی بات کہتا کہ جا سامنے، میرے جد کی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھ کے آ جا. وہ گیا مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آیا. فرزند رسول، اب تو میرے سوال کا جواب دے دیجیے. کہا بھی تجھے سوال کے جواب کی ضرورت؟ اب تجھے کیا جواب چاہیے؟ تجھے جواب مل تو گیا ہے. مولا کیا جواب؟ آپ نے تو کچھ نہیں فرمایا. کہا تم کیا کر کے آ رہے؟ مولا آپ کے حکم پہ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا یہی نماز تمہارے سوال کا جواب ہے. رہتی دنیا قیام قیامت تک جب بھی کہیں کوئی نماز پڑھی جائے گی، یہ نماز حسین کی فتح کا اعلان ہے، یزید کی شکست کا اعلان ہے. اور ایک ایسی روایت کہ اس قسم کی روایتوں میں تو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ کوئی حوالہ بھی ہے کہ نہیں، اسی قسم کی چیزوں میں لوگوں کو حوالے یاد آتے ہیں. بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ ایک مومن آ کے سوال کرتے، مولانا یہ آپ لوگ داڑھی داڑھی بہت کرتے ہیں، قرآن میں کہیں داڑھی لکھی ہوئی ہے؟ ذرا داڑھی دکھا دیجئے قرآن. دیکھیں اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے باقی تو پورے قرآن پہ یہ عمل کر رہے ہیں شروع سے آخر تک. بھائی یہی ایک چیز ان سے مس ہو رہی ہے، تو گھبرا رہے کہ آخر یہ کیسے مجھ سے مس ہو رہی ہے، یہ قرآن میں کہا لکھی. اور اس قسم کے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ چلے داڑھی تو نہیں ہے قرآن میں، خمس تو ہے نا قرآن میں، اس پہ عمل کر لیجیے. ارے مولانا وہ تو خالی ایک ہی آیت ہے، جیسے نعوذ باللہ اگر کوئی ایک آیت ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا ہم نے کہا چلے خمس کو چھوڑ دیجیے، نماز تو پڑھ لیجیے، اس کی تو 70 یا 700 آیتیں ہیں، ایک گناہ تو اللہ معاف کرے گا نا. داڑھی اس لیے نہیں رکھی کہ قرآن میں نہیں، خمس اس لیے نہیں دیا کہ ایک آیت، اور نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ 70 آیتیں ہوں یا 700، ایک تو گناہ اللہ معاف کرے گا اور ہم الراحمین ہے. یہ جو حوالہ مانگا جاتا، چلے اچھی بات ہے، لیکن خاص اسی قسم کے سوال باتوں پہ حوالے مانگا جاتا، باقی چیزوں پہ نہیں. ایک حوالہ دے دوں اور کسی ایسی عربی کتاب کا نام لے لوں جو آپ نے کبھی نہ پڑھی نہ نام سنا نہ عربی سے واقف، تو میرا کام تو ہو جائے گا اور حوالہ بھی مل جائے گا، لیکن میں بات ٹالنا نہیں چاہتا. چلے چھوڑے باقی باتوں کو، ہر شب جمعہ آپ ایک زیارت پڑھتے ہیں اپنے آقا اور مولا کی. زیارت کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت کا مطلب کیا؟ اپنے آقا اور مولا کو سلام کرتے ہیں، زیارت وارثہ. جب 1,24,000 انبیاء شب جمعہ کربلا میں حسین کی زیارت کو گئے ہوئے، جب ملائکہ مقربین کربلا میں شب جمعہ زیارت کو پہنچے، ہم اگر کربلا نہ جا سکے ہم یہی سے اپنے آقا کو سلام کرتے، اور اس سلام میں آپ کربلا کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات، میں گواہی دیتا ہوں آقا حسین آپ نے کربلا میں نمازوں کو قائم کیا ہے، آپ نے نمازوں کو بچایا. روز ہر شب جمعہ اپنی زبان پہ جو عقیدہ آپ لا رہے ہیں وہی اگر اردو میں منبر سے بیان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ آپ ہیں، حوالہ آپ کی اپنی زبان پہ آنے والا یہ جملہ ہے، حوالہ ساری زندگی شب جمعہ آپ کی گواہی ہے. لیکن اتنا اہم ترین فریضہ جب اسے بھی کارٹون بنا دیا جائے، وہ کس طرح سے؟ یہ ایک واقعہ تو میرے محترم ایک دوست نے بتایا، ساہیوال کی مسجد کے پیش نماز. ساہیوال پاکستان کا ایک شہر ہے لاہور کے قریب، وہاں کی مسجد کے پیش نماز سے، مسجد جو بالکل سٹی سینٹر میں تھی، اور سٹی سینٹر کی مسجد میں عام طور پہ کاروباری لوگ اور دکاندار آیا کرتے تھے. کاروباری لوگ اور دکاندار، وہ بھی دوپہر کے وقت جو خاص کاروبار کا وقت ہوتا، دکان چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا، موت اور گاہک کا بھروسہ نہیں کس وقت آ جائے. تو اول تو اکثر لوگ نماز کے لیے آتے ہی نہیں، اگر نمازی بھی ہے تو بعد میں گھر جا کے قضا پڑھ لیں، اور جو آتے بھی ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، مولانا نماز ذرا فٹافٹ فاسٹ پڑھائیے آپ بہت دیر کر دیتے ہیں. ہر پیش نماز کا یہی مسئلہ ہوتا، لیکن ایسے پیش نماز کا جو تاجر اور کاروباری لوگوں کے درمیان نماز پڑھا رہا، اور وہ بھی اس وقت جب ان کے کاروبار کا وقت ہو. کہتے خیر پیش نماز ہے تو یہ ساری باتیں جانتا بھی ہے، تجربہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہم لوگ جو ممبر سے ہم باتیں کرتے تو ہمیں معلوم ہے کس کا جواب کیا ہو، گھڑی مثلاً واٹر پروف ہوتی ہے، کوئی چیز فائر پروف ہوتا ہے، ہم لوگ گالی پروف ہو جاتے. پتا ہے کہ جب ایسی بات کہیں گے تو ایسا ہی ریئیکشن سننے والوں کی جانب سے آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ بس ایک بات کی خوشی ہوتی تھی، وہ یہ کہ ایک ایسا تاجر اور دکاندار تھا جس نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ مولانا آپ نماز بہت آہستہ آہستہ پڑھاتے. وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا مولانا آپ کی نماز بہت جلدی ختم ہو جاتی. کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی لمبا لمبا سورہ پڑھ کے نماز کو اور کچھ دیر تک لے جائیے؟ خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ایک تو مرد مجاہد نظر آ رہا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں نے نماز ختم کی، اس وقت تک وہ نہیں آیا تھا، میں سلام پھیر کے کھڑا ہو رہا تھا تب بھاگا بھاگا آیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جماعت ختم ہو گئی ایک مرتبہ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، مولانا نماز ختم ہو چکی. ہم نے کہا نماز ختم ہو گئی، تم نے آنے میں دیر کر دی. ارے افسوس آج مجھے یہ جماعت نہیں مل سکی، آج مجھے نماز، اتنا افسوس کر رہا، اتنا پریشان کہ میں نے اسے تسلی دی، دلاسا دیا، کچھ اصول بتائے کہ اس قسم کے حالات میں اللہ نیت پہ ثواب دیتا ہے، جب تمہاری اتنی پختہ نیت تھی ثواب تمہیں پورا مل جائے گا. کہنے لگا مولانا ثواب کی کس کو پرواہ ہے، تو پھر اس بات کس بات کے لیے اتنا پریشان؟ کہا کہ میرا مسئلہ یہ کہ روزانہ جو آپ نماز پڑھاتے تھے اس کے اندر میں 24 گھنٹے دکان کی بکری کے اکاؤنٹس وغیرہ تیار کرتا تھا، کیا خریدا، کیا بیچا، کیا اسٹاک میں ہے، کیا منگوانا ہے، یہ سارا حساب کتاب آپ کی نماز میں ہوتا تھا. اب آج اس کے لیے مجھے الگ سے ٹائم دینا پڑے گا، افسوس اس بات کا ہو رہا. ایک یہ نماز ہوتی، ایک وہ نماز ہے جو خود مجھ سے مرد مومن نے بتایا، صبح سے شام تک آفس میں تھکے ہارے کام کرتے شام کو واپس آئے. وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی جو گھر میں موجود، شام کو آئے. اچھا ونٹر میں دن بڑا چھوٹا ہوتا، جلدی بہت جلدی نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، گھر میں آئے ابھی خالی جوتا اتار رہے تھے کہ بیوی آ گئی اور کہا کہ میرا اس بڑھیا کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ نستعلیق اور ادب اور آداب والی زبان کس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے؟ اپنی ساس کے لیے اور اس شخص کی ماں کے لیے، ضعیف ماں کے. آج پھر تمہاری ماں نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا. بھائی اتنا سننا تھا، ایک جوتا اتارا تھا دوسرا اتار رہے، وہی اٹھایا اور اپنی ماں کے سر پہ بار بار مارتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا اما کے لے کے دوبارہ کبھی میری بیوی آپ کی شکایت نہ کرے، آپ نے میری بات نہیں مانی. اتنے میں قریب کی مسجد سے اذان کی آواز ہے، اتنے پابند سوم و صلات ہیں، اسی وقت جوتا پھینکا. کہ اما تم خوش قسمت ہو کہ اذان ہو گئی ہے اور میں اول وقت کا نمازی ہوں، ورنہ اتنی کم پٹائی کے اوپر اکتفا نہ کرتا، آج تو میں اچھی طرح سے تمہیں سبق سکھاتا. اور دوڑ کے گئے کیونکہ انہوں نے نماز جماعت کبھی قضا نہیں کی، یہ پہلی سب کے اندر یہ نماز پڑھنے والے لوگ. یہ بھی ایک نمازی، یہ حقیقی واقعہ، پہلا واقعہ حقیقی ہے لیکن دوسرا تو میرے اپنے شہر کراچی کا، محلے کا نام نہیں لوں گا اگر وہاں کا کوئی مومن یہاں ہوا ہو بلا وجہ ناراض ہو جائے گا. ایک چیز ہے اسلام ایک تصویر ہے ایک کارٹون، جہاں بھی اسلام کے واجبات اور حرام کے بیلنس کو آپ بگاڑ دو. حجاب اسلام کے نگاہ میں یہ کتنا اہم فریضہ، کتنا اہم فریضہ. 3 دن پہلے 11 فروری کی مناسبت سے انقلاب اسلامی ایران کا ذکر کیا جا رہا تھا اور میں نے اس دن کہا بھی تھا کہ چاہے 26 سال ہو گئے لیکن دشمنوں کے سینے میں اب تک پھانس کی طرح سے یہ اٹک رہا ہے اور وہ اب تک تیار بیٹھے کہ کہیں کوئی موقع ملے اور اس کو ناکام کرے. اس لیے کہ اس ایک انقلاب نے ساری دنیا کے اندر لوگوں کو اسلام کی جانب ڈائیورٹ کیا ہے. تو خیر ان کو تو جس طرح سے بھی وہ تکلیف دے رہا ہو، چھوٹی سی بات اس کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ انقلاب بہرحال آسانی سے نہیں آیا تھا. یہ نہیں تھا کہ امام خمینی نے کوئی بٹن دبایا اور انقلاب آ گیا. ملت ایران نے قربانیاں دی ہیں اور کثرت کے ساتھ قربانیاں، کہ ہمارے یہاں پاکستان سے جب زیارت کے قافلے تہران جاتے ہیں اور وہاں کے قبرستان بہشت زہرا کو دیکھتے ہیں تو عورتیں تو بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہیں، کیونکہ وہ جو شہیدوں کی قبر پہ ان کی تصویر لگانے کا ایک رواج، بہرحال وہ بھی مائیں تھیں کہ جن کے جوان بیٹے اس انقلاب کے لیے مارے گئے. ایک ایک ماں نے 5-5، 6-6، 7-7 بیٹے قربان کیے صرف اسلام کی وجہ سے. اس حوالے سے ایک 2 جملے مجھے کہنا. میں کراچی میں تھا جب ایک ضعیفہ خاتون ایران سے آئی تھی جن کے 7 بیٹے 18 سال سے 32 سال کے درمیان عمر والی، سب اس انقلاب کے لیے قربان ہوئے تھے اور پھر بھی وہ ایک جملہ کہہ رہی تھی کہ میں شرمندہ ہوں اپنے آقا اور مولا ابو عبداللہ حسین مظلوم سے، انہوں نے اپنا اکبر قربان کر دیا، اکبر کے مقابلے میں میرے بیٹوں کی تو کوئی حیثیت نہیں. کاش کچھ اور میری جوان اولادیں ہوتی اسے بھی میں راہ خدا میں قربان کر دوں. اور ایک میں ایران میں کثرت سے ایسی مائیں، میں عورتوں سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، عورت ہی خاص اس درد کو سمجھ سکتی ہے اگرچہ ہر صاحب دل جانتا، لیکن خالی ایک قبرستان ہم لوگ زیارت میں دیکھتے ہیں، صرف ایک قبرستان نہیں، ایران کے کسی شہر میں جائیے ہر شہر کے ساتھ ایسا ایک قبرستان موجود جو بھرا پڑا ہے قبروں سے جو انقلاب کے راستے میں جوانوں نے اپنی قربانیاں دی. اسی ایج کے جوان جن کو آج کی دنیا سوائے ڈانس اور ڈسکو کہیں اور دیکھنا نہیں چاہتی. لیکن اور ایک اور حوالے سے بھی بات کر دوں، انقلاب ایران کی کامیابی یہ فوراً بعد 79 کے شروع میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے ڈیلیگیشن آنے لگے تھے, اور وہ سب جب ایران میں پہنچتے تھے انقلاب کو دیکھتے تھے تو ہر ایک ہی جملہ کہتا تھا, بس ہم اپنے گھر واپس جائیں گے, اپنے وطن واپس جائیں گے, ہم بھی کل یہ انقلاب لے آئیں گے. امام خمینی نے جب یہ دیکھا تو وہ جو پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کو بلایا. اب جملے میرے ہیں, مفہوم قائد انقلاب کا, اور کہا کہ یہ لوگ انقلاب کو بہت ہی آسان سمجھ رہے ہیں, وہ دیکھا یہ ایران کا انقلاب, کل اپنے یہاں جا کے ہم انقلاب لے آئیں گے. پاکستان سے آنے والوں نے بھی کہا, فلسطین سے آنے والوں نے بھی کہا, یورپ سے آنے والوں نے بھی کہا, پہلے انہیں بتا دو کہ انقلاب کس طرح سے آیا کرتا, اور اس کے لیے ان کو خاص طور پر یہ ایران کے قبرستان دکھاؤ. اتنی جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں, اتنے لاشی اپنے جگر کے ٹکڑوں کے اٹھانا پڑتے ہیں, اس کے بعد انقلاب آتا. لیکن وہ انقلاب جو اتنی قربانیاں اور اتنی شہادتوں کے بعد آیا, اس کے باوجود قائد انقلاب حضرت امام خمینی ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں جو ایران میں مدرسہ بھی ہوتا, 20th of Jamad al-Thani, شہزادی کی ولادت کا دن, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی, اتنے قبرستان آباد کی. ایک وہ وقت آیا تھا کہ شاید, یہ میرا لفظ ہے, ایک وہ وقت آیا تھا کہ شاید زندہ لوگوں کی تعداد کم ہو گئی اور مرنے والوں شہیدوں کی تعداد بڑھ گئی, لیکن اس کے باوجود اے ملت ایران کی خواتین تم سنو کہ دشمن ہمارے شہیدوں کے جان دینے سے اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا, نوجوانوں کی شہادت سے اس کو اتنا خوف نہیں آتا جتنا اسے ہماری عورتوں کے حجاب سے خوف آتا. بظاہر دیکھیے کہاں حجاب, کہاں ایک نوجوان کا جان دینا, لیکن یہ وہ بابصیرت عالم کہہ رہا جس نے دنیا کی سیاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا اپنے اس انقلاب سے. اور پھر ہم نے دیکھا دنیا میں اتنی جگہ اس کے بعد بھی شہادتیں ہوں, کہیں وہ منظر نظر نہ آیا جو ترکی میں اس وقت نظر آیا جب 50 سال کی تقریباً بوڑھی نہ صحیح اور جوان بھی نہیں ہے 50 سال کی عورت, اپنے سر پہ خالی ایک اسکارف پہن کر اس پارلیمنٹ میں گئی کہ جس کی وہ الیکٹڈ ممبر, باقاعدہ وہ اسی ڈیموکریسی کے اصولوں سے کامیاب ہو کے آئی, اور پورا ترکی ہل کے رہ گیا, خالی ترکی نہیں سارے دشمنان اسلام ہل کے رہ گئے, کہا یہ اسکارف ہمیں اتارو اور یہ تمہاری یہ پارلیمنٹ کی ممبر شپ جو ہے وہ کینسل کی جائے, ساری ڈیموکریسی بھول گئے. وہ باقاعدہ اسی ڈیموکریٹک پروسیس سے کامیاب ہو کے آئی ہے, لیکن سر پہ حجاب کیوں, وہ حجاب بھی ایسا نہیں کہ معلوم ہے باقاعدہ کوئی ابا ہے یا برقع ہے, صرف ایک اسکارف, ایک میٹر کا یہ کپڑا, اور ہلا کے رکھ دیا اس نے ان تمام دشمنان اسلام کو. اب اس کی فلسفی میں جانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس, اور صرف یہ کرنا کہ وہ امام خمینی کا جملہ تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھا کہ واپان حجاب کسی ملک میں نظر آ جاتا تو چاہے وہ کتنا ہی فریڈم والا ملک کیوں نہ ہو ہل کے رہ جاتے ہیں, قوانین بدل دیتے ہیں, ہر قسم کی فریڈم ہے وہ اصول چینج ہو کے رہ جاتا. یہ حجاب واقعاً اتنی اہم چیز, لیکن یہ امام خمینی نے حجاب کے بارے میں پہلی دفعہ نہیں بتایا, حجاب کی اہمیت تو کربلا کے ان سیدانیوں اور قیدیوں نے بتائی کہ جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام تک گیا تھا, میں بہت مختصر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ وقت میں آج مجلس مکمل ہو جائے, یہ بھی جو اس کی مجلسیں 2-3 دن کی, بس ایک جملہ سنی, جب راستے میں یہ قافلہ مختلف ٹاؤن سے گزرا تو یقیناً ہر جگہ میں دشمنان اہل بیت نظر آئے, مگر کہیں کہیں کچھ محبان اہل بیت بھی تھے, اور جہاں جس بستی سے یہ قافلہ جاتا مرد بھی سنے اور یہ خواتین بھی, جس بستی سے یہ قافلہ جاتا ایک آدھ کوئی محب اہل بیت ہے وہ آتا ہے چپکے سے, مولا سید الساجدین کتنی میری تمنا تھی کہ کبھی آقا اور مولا میرے شہر میں آئے تو میں یہ خدمت کروں گا, اس انداز سے آقا اور مولا کی میزبانی کروں گا, مولا حالات ایسے صرف یہ بتائیے کہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی کوئی خدمت آپ کی کر سکتا ہوں. اللہ اللہ, ظاہری اعتبار سے یہ دن آ گیا کہ جو حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات اس سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی خدمت دے سکتے، کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ مولا کو پتا ہے کہ کس خلوص سے کہہ رہا، کہا کہ ٹھہر جا، کربلا سے اب تک میں نے جو قدم اٹھایا ہے اپنی پھوپھی سے مشورہ کیا، پھوپھی اماں ہمارا ایک شیعہ آ گیا اور وہ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، بتائیے اس سے کیا کہوں؟ جو اتنے خلوص سے کہہ رہا ہے، اہل بیت اس کے خلوص کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ کہا کہ بیٹا اس سے کہہ دے کہ اور کچھ نہ صحیح مگر ایک کام، یقیناً زینب نے کہا ہوگا پانی کہیں سے آ جائے۔ زینب تو پیاسی رہے گی لیکن زینب کے بچے بھی تو پیاسے ہیں، یہ کربلا سے پیاسے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بچے کوفے میں پیاسے تھے، تبھی بازار کوفہ میں سکینہ نے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا، یہ راہ شام میں پیاسے تھے تبھی تو ایک مندر پر سکینہ نے شمر سے پانی مانگا، ارے یہ زندان شام میں پیاسے تھے تبھی تو زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی کہ اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی۔ تو جس کے بچے بھی آسے ہوں، اب شہزادی نے کہا اچھا اس سے کہہ دے کہ ایک کام کر دے، میرا دل، ابھی روایت میں نے پوری پڑھی نہیں اور میرا دل نے کہا، یہ زینب نے کہا ہوگا اس سے کہہ دے کہ تھوڑا سا پانی لے کے آ جائے، نہیں، شہزادی نے کہا اس سے کہہ دے اگر ہو سکے تو کچھ چادریں ہمارے لیے لے آئے۔ اور عزاداروں عجیب بات یہ ہے کہ چادریں آئیں اور فوراً چھینی گئی، اور خالی چھینی نہیں گئی، نوک نیزہ سے چھینی گئی، یعنی ہر چادر جب چھینی گئی تو اس بیوی کے سر پہ ایک زخم بھی پیدا ہو گیا اور خون کا فوارہ بھی جاری ہوا۔ چلیں ہم نے مان لیا، نعوذ باللہ کہ ابھی زینب کو نہیں معلوم تھا، بے خبری میں چادریں مانگ لی۔ اب اگلی منزل پر اگر کوئی شیعہ آیا، اب تو زینب کو پتا ہے نا کہ چادر مانگنا بیکار، چادر چھینی بھی جائے گی، چادر کی وجہ سے ہم دوبارہ زخمی بھی ہوں گے، پانی مانگ لو، اگر پانی وہ چھینے گا بھی تو چھینتے چھینتے ایک دو بچے تو پی لیں گے نا۔ مگر اگلی منزل پہ پھر جب شی آیا، زینب نے پھر چادر کا سوال کیا اور یہ بتا دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حجاب بچ رہا ہے تو اس کے خاطر زینب خود اور اپنے سارے گھرانے کو زخمی کرانے کو بھی تیار ہے اور اپنے بچوں کی پیاس بھی برداشت کرنے کو تیار۔ یہ حجاب کی اہمیت، اور ہمارے معاشرے میں کس انداز سے حجاب ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ ارے حجاب نہ کرنا تو الگ چیز ہے، یہ حجاب کا بیان جو آج اس مجلس میں آ رہا، لوگ بعد میں پوچھیں گے ہمارے پریزیڈنٹ مسعود رضوی صاحب سے کہ ان کو کہاں سے پکڑ کے لیا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 21ویں صدی میں کس ٹاپک میں مجلس پڑھی جاتی ہے۔ اور لندن جیسے شہر میں ہے، ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی چھوٹے سے گاؤں یا پاکستان کے کسی ریموٹ ایریا میں مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو جا کے حجاب کی باتیں سنائیے، ہم کو حجاب کی باتیں یہاں سنائی جا رہی۔ وہ زینب ایک کبرا جو کہتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ حجاب بچ جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میرے بچے پیاسے رہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میرا سر زخمی ہو اور خون جاری ہو جائے۔ اور یہ منزل، پھر وہ عجیب منزل آتی، میرے ایک بہت ہی محترم بزرگ پاکستان کے شہر لاہور کے انتہائی اہم علاقے موچی دروازہ کی مسجد کے امام جمعہ اور جماعت، اب تو خیر ان کی شہرت پورے پاکستان یا ایک طرح سے بین الاقوامی پیمانے کی، حجت الاسلام مولانا آغا علی موسوی صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن میرے پاس آیا، یہ اسلام کا حجاب ہے اور یہ صاحبان ایمان کی حالت، گلبرگ کا رہنے والا ایک مومن میرے پاس آیا، اور اس وقت گلبرگ جب کہ یہ واقعہ آئے لاہور کا سب سے پوش ایریا تھا، نیا نیا آباد ہوا تھا۔ مولانا آپ لوگ نماز پڑھاتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ مسئلے بھی تو آپ حل کیجئے، جو ہمارے پرابلمز اور پریشانیاں۔ کہا کہ ہاں بے شک بتائیے، آپ معصومین کی روایت میں تذکرہ ہوا، ہم ضرور آپ کا مسئلہ جتنا ہو سکے گا آپ کی مدد کریں گے۔ کہا مولانا میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں، واقعاً بیٹیوں کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں آئیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد کی زندگی تو اور زیادہ دردناک ہو جاتی، شوہر صحیح نہ ملا، سسرال صحیح نہ ملی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کا مسئلہ کہ اولاد بھی ہے تو بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہو رہا، یعنی واقعا کچھ جگہوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے اس حوالے سے کہ ہندو عورت اگر اگر اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ بہتر نظر آتا. ایک ہی بار کی مصیبت ہے نا, یہ روز روز کا جلنا تو نہیں. تب آقا نے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر صاحب اولاد اس دکھ کو محسوس کرتا. مولانا کہتے جیسے ہی میں نے سنا بیٹی کی پریشانی تو میں نے باقی ساری مصروفیات چھوڑ دی, کہا پہلے آپ کا مسئلہ سنتا ہوں اور اگر کچھ میرے اختیار میں ہوا تو میں اس کو حل کرتا ہوں. کیا مسئلہ, شادی کا مسئلہ ہے کہ سسرال کا مسئلہ ہے کہ شوہر کا مسئلہ؟ کہا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک عجیب ٹائپ کی بیٹی دی. یہ ان کا جملہ تھا. ارے خدا نہ کرے کیا ہے کہ معلوم ہوا تین آنکھیں ہیں کہ چار ہاتھ پاؤں ہیں کہ کوئی بدشکل ہے بدنما ہے, کیا ایسی چیز. یہ بھی ایک مسئلہ پاکستان کے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ, ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. بڑی عجیب قسم کی بیٹی, آج کے دور میں ایسی بیٹی کس کام کی. بھئی کیا آپ کی بیٹی میں ایسا عیب ہے کہ جس سے آپ اتنا زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے دوستوں کے گھر میں, ان کی بیٹیاں ہیں سامنے آتی ہیں سلام کرتی ہیں ہاتھ ملاتی ہیں خیر خیریت دریافت کرتی ہیں, اگر کبھی ان کا باپ نہ ہو تو مجھے بٹھا کر انٹرٹین کرتی. ایک میری بیٹی, عجیب نالائق بیٹی, جہاں میرا کوئی دوست گھر میں آیا اور ایک مرتبہ وہ کمرے میں چلی گئی کہ میں تو سامنے نہیں آؤں گی یہ نامحرم. اب میں کہتا رہا کہ تمہارا چچا ہے, وہ نہیں مانتی. اور اگر کبھی میں گھر میں نہ ہوا تو کم از کم اسے بٹھائے ہاتھ ملائے دعا سلام کرے. گلبرگ کی بات کر رہا ہوں, پوشیریا, وہ تو ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے اس کو رخصت کر دیتی ہے کہ ابا گھر پہ نہیں. مولانا بتائیے آج کے دور میں ایسی بیٹی کیسے میرا اور اس کا گزارا ہوگا؟ مولانا کہتے کہ میں کیا جواب دیتا. میں نے ان سے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اور پھر میں نے دعا تعویذ کی جو کتاب معصومین سے منسوب ہے, کہ میں نے مثلا مصباح کفامی کو پڑھا اور اقبال سید ابن طاووس کو پڑھا اور مفاتی کے حاشیے پہ کئی تعویذ دیکھے اور بہت ساری دعا. میں نے معصومین کا کلام دیکھا, بیماری کا تعویذ ملا اور رزق کا تعویذ ملا اور دشمنوں سے بچنے کا تعویذ ملا. اب تک بے شرمی اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نہ ملا. جس دن ملے گا سب سے پہلے آپ کو بلا کے تعویذ آپ کے حوالے کروں گا. ایک وہ سیرت معصوم ہے اور اب تک اور ایک یہ ہمارا باپ اور ماں, کہ اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو حجاب والا بناتا. اگر وہ بیٹی خود سے بن گئی حجاب والی تو آپ کی پریشانی دیکھے کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اس خانے میں رجائی کا ایک جملہ عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر جو کل کا موضوع ہے اس سے اس کو ربط دوں. ایران کے شہید صدر محمد علی رجائی کی بیوہ, وہ شہید صدر جو اپنے وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کے ساتھ بم کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے. آج عراق کے صاحبان ایمان پہ ایک وقت گزر رہا ہے, انقلاب ایران کے فوراً بعد چند سال ایران میں بھی یہی اسی انداز سے سارے واقعات پیش آئے. اور کیوں نہ پیش آتے, دونوں کے پیچھے ہاتھ تو ایک ہی. تو اس کے اندر یہ ایران کے صدر جن کی عمر تقریباً 35 اور 40 کے بیچ میں تھی, لیٹ 30s میں ہوں گی, وہ بم کے دھماکے میں شہید ہوئے. ان کی بیوہ ارلی 30s, ایک شہادت کے واقعے کے بعد ایک دن پاکستان آئی اور کراچی کے ایک بہت ہی مشہور امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان میں ان کا خطاب تھا خواتین سے. وہ تقریر کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی اور اسی دن اسی امام باڑے میں شادی کا بھی ایک فنکشن تھا, کوئی نکاح کی تقریر تھی. وہ واپس آئی تو پھر جو نکاح والے لوگ تھے وہ آنے لگے. بعد میں ایک دن ایرانی سفیر کی رہائش پر کراچی کے علماء اور ہم جیسے طالب علموں سے بھی ان کی ایک ملاقات تھی اور کچھ ایران کے حالات پر گفتگو تھی پورے اپنے حجاب کے ساتھ. وہ یہ فرماتی کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا شوہر بم کے دھماکے میں شہید ہوا, اور اس طرح سے بم کے دھماکے میں شہادت, لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا, خالی وہ ڈینٹسٹ نے دانتوں کی مدد سے پہچانا کہ یہ لاشا ان کا, ایسا لاشا جب آیا مجھے کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوا. یہ وہی جو انگریزی لیکچر کے آخر میں جملہ تھا کہ ہم تو کہتے ہی ہیں فیا لیتنی کنتو معکم. اور جب یہ خبر ملی تو, اور پھر جب لاشا میرے گھر پہ آیا اور میں نے اس کو دیکھا, مجھے کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوا. جس دین کے لیے اب عبداللہ اور ان کی اولاد کا پاک اور پاکیزہ خون بہ سکتا, تو میرا شوہر تو کوئی ایسے. جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے, اب دیکھیے 40s اور 30s کے جو کپل ہے اس کے بچے نہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نہ جوان ہوتے ہیں, 10 سال 12 سال 14 سال والے بچے, جب میری بچیاں اور بچے ہم سے پوچھتے تھے کہ ہمارا بابا کہاں، وہ کب آئے گا، اسکول میں، محلے میں، دوستوں کے درمیان، فیملی سرکل میں، وہ ہر ایک کے باپ کو دیکھتے تو پوچھیں گے آ کے. ان بچوں کا یہ جملہ سن کر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا. ایک عام موت ہو تو ماں کا دل کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا جب اس کا بچہ یا 8 سال کی بچی آ کر کہے کہ امی ہمارا بابا کہاں. کہ نہیں مجھے کوئی دکھ نہیں ہو رہا. اسلام اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے ساری قربانیاں خوشی کے ساتھ دی جاتی. لیکن یہ وہ کہہ رہی ہے شہید رجائی کی بیوہ، لیکن آج اس شہر میں آ کر ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا کہ شاید جو قربانی میں نے دی وہ قربانی غلط دی. جو اسلام ہماری نگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ ہم بیوہ ہونے کو تیار، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہم اس کو خوشی سے برداشت کر رہے. آپ کے یہاں کی خواتین کی نگاہ میں وہی اسلام اتنا حقیر ہے کہ ایک مسئلہ حجاب کی پابندی نہیں کی جا سکتی. شادی بیاہ کے موقع پہ تو ہماری حجاب والی عورتیں بھی دیوانی ہو جاتی ہیں. ایسے لباس ہوتے ہیں، ایسی تیاریاں ہوتی ہیں، ایسا بیوٹی پارلر ان کے ساتھ چل رہا ہوتا. وہ ایک شہید کی بیوہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کوئی دکھ اور افسوس نہ ہوا جب ایسا لاشا آیا، جب 8 سال کی بچی کندھا ہلا کے کہتی ہے میرا بابا کہاں ہے، وہ کب آئے گا، کوئی افسوس نہ ہوا. لیکن جب اسی اسلام کے ماننے والی ان خواتین کو اس حالت میں دیکھا کہ ایک پراپر اسلامی ڈریس نہیں پہنا جاتا، تو اگر اسلام اس کا نام، کل میں نے جارج برنارڈ شاہ کا جملہ کہا تھا وہ اس نے اپنے انداز سے کہا، اور آج ایک شہید کی بیوہ کا جملہ کہہ رہا ہوں وہ اپنے انداز سے کہہ رہے. اگر اسلام اس کا نام ہے جس کی خاطر ایک عورت اپنا بال چھپانے کی قربانی بھی نہ دے، تو جو ہم نے جو اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے، اپنے شوہر کا ایسا لاشا دیکھا، اپنے بچوں کی یتیمی دیکھی، تو ان کا لفظ تو نہیں تھا لیکن گویا ہی تو حماقت ہو. اور اگر حقیقت میں اسلام وہ ہے جس کے لیے ایک رجائی کیا سینکڑوں صاحبان ایمان شہید ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے لیے سید الشہداء شہید ہو گئے، تو پھر اتنا حقیر تو ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں سے اپنا واجب فریضہ انجام نہ دیا جائے، خواتین سے اپنی شرعی ذمہ داری انجام نہ دی جائے. اور دیکھیے یہ جو برائی اور خرابی ہے اس کی جڑ کہاں، آخری زمانے کے حالات کی ایک حدیث. لیکن وہی جو میرا کل کا ٹاپک تھا، اللہ کے رسول ایک دن مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، وہ برادر محترم مجھے نظر آ رہے اس مجمع میں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا آپ نے پہلی مجلس میں ایک جملہ بیان کیا، ایک موضوع چھیڑا، اس کو چھوڑ دیا. ان سے میرا وعدہ تھا کہ آج میں بیان کروں گا، آج وقت نہ ملا، انشاءاللہ کل. انہوں نے کہا کچھ دجال کے بارے میں بتائی، انشاءاللہ کل. یہ چونکہ مجھے ذرا بے چین بھی نظر آ رہے ہیں کہ میں نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی، اس لیے میں ان کو اطمینان دلا رہا. ابھی تو یہ روایت سنی، اللہ کا رسول مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. پیغمبر نے ان بچوں کو کھیلتا دیکھا تو بے اختیار پیغمبر کو ہمارے اور آپ کے بچے یاد آ گئے. پیغمبر کی زبان پہ ایک جملہ آیا جو خود یہ بتا رہا کہ پیغمبر کتنے غمگین، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم. افسوس، یہ آج مدینے کے بچے، یہ آج مدینے کے بچے، پیغمبر کے زمانے کے بچے، ان کی خوشیاں، ان کا کھیل، لیکن ان کو دیکھا جو پیغمبر کو آخری زمانے کے بچے یاد آ گئے، گویا آنکھوں میں آنسو آ گئے. افسوس آخری زمانے کے بچوں کی تباہی پر. لیکن خالی یہ نہیں کہا، آخری زمانے کے بچوں پر جو تباہ کیے جائیں گے من آبائہم، اپنے والدین کے ہاتھوں. والدین تو اولاد کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے. یہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہا؟ ایک مرتبہ گھبرا کے مسلمانوں نے ایک سوال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے مسلمان تھے یہ سب اس سے پہلے کافر و مشرک تھے، یعنی تقریباً اکثریت. تو بے اختیار کا امن آبا اہم المشرکین، اے اللہ کے رسول یقیناً وہ آخری زمانے کے جو بچے ہیں نا ان کے والدین مشرک ہوں گے. ان کے بارے میں سنا ہے کہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتے تھے. پیغمبر نے کہا لا بل من آبائہم المسلمین. ٹریجڈی تو یہی ہے کہ کافر اور مشرک اپنے بچے کو تباہ کرے تو کوئی بات نہیں، مسلمان والدین یعنی میرا کلمہ پڑھنے والے والدین، یعنی میرے دین کو ماننے والے والدین، وہ اپنی اولاد کو تباہ کریں. یا رسول اللہ کیا تباہ کریں گے؟ کھانے کو نہیں دیں گے کہ گلا گھوٹ دیں گے کہ لباس نہیں دیں گے کیا؟ کہا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، انہیں فرائض دین میں سے کچھ بھی تعلیم نہیں دیں گے. ایسا نہیں کہا کہ بالکل تعلیم نہیں دیں گے، نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں گے، بڑی ترقی دنیاوی اعتبار سے جو کسی نے سوچا بھی نہ ہو، وہ والی ڈگری اور وہ والی یونیورسٹی میں داخلہ، لیکن لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، واجبات میں سے کوئی تعلیم نہیں دی جائے. بلکہ وہ جو واقعہ بھی آیا اس کو ذہن میں رکھیے، اذا علموہم منعوہم، اگر ان کی اولاد خود سے دین سیکھنا چاہے تو روک دیں گے اسے. کیا فضول چیز میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ کون سے مولانا کے چکر میں پھنس گئے؟ ارے یہ ساری چیزیں شروع کی تو تمہاری اسکول کی تعلیم، تمہاری کالج کی تعلیم، تمہاری یونیورسٹی کی تعلیم سب افیکٹڈ ہو جائے، زندگی پڑی ہے ان چیزوں کے لیے. پہلے تو یہ اہم، اول تو خود سکھانا ہے، خود تو سکھانے کا کنسپٹ ہی نہیں. اذا علموہم منعوہم، ارے خود سے اگر بچے کو شوق ہو جائے، لڑکی نے حجاب کر لیا، ماں اس کا اسکارف اتارے گی، کوئی تم سے شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا اگر تم نے یہ حجاب رکھا. یہی جملہ تو کہا جاتا ہے، بچے نے داڑھی رکھی کہا تمہیں اپنی کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا، اور بچی نے اسکارف پہنا کہا تمہاری کہیں شادی بھی نہیں ہوگی. منعوہم روکا جائے گا. اور اگر تین جملے تھے، آخری جملہ با رہا، تین جملے، خود تو کچھ نہیں سکھائیں گے جبکہ خود سکھانا چاہیے، اگر بچہ اپنے شوق سے جائے گا اسے روکیں گے. تیسری منزل، چلیں اگر والد یا والدہ اتنی بے دین نہیں ہے کہ ڈائریکٹ دین کی مخالفت کرے تو ایک سائیکولوجیکل طریقہ اختیار کرے جو روایت میں آیا، وہ یہ کہ اگر دنیا میں وہ کچھ لے کے آئے اسے راضی ہو جائیں گے، اور اگر دین کی کوئی چیز سیکھے تو توجہ بھی نہیں دیں گے. لیکن اس میں روکا نہیں گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں یہاں لندن میں ہوتا ہو کہ نہ ہوتا، پاکستان میں تو ہوتا. ہم کسی کے گھر گئے، اس نے کہا مولانا مولانا سنیے، ہمارا بیٹا اب تو بولنے لگا، آج اسکول میں کچھ سیکھ کے آیا، آؤ بیٹا اپنے انکل کو یا مولانا انکل کو سناؤ، بابا بلیک شپ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. اب وہ بچہ آدھا گھنٹہ جو بھی کہہ رہا ہم کو جبرن وہ کہہ رہا سننا پڑ رہا. اپنے بچپنے میں ہم نے ابھی کلاس ٹیچر سے کبھی یہ نہ سنا تھا، آج سننا پڑ رہا. اور یہی بچہ اگر سیکھ کے آیا کہ اصول دین پانچ ہے، فروع دین دس ہے، باپ کو سنانا چاہ، باپ سننے کو تیار نہیں، ماں کو سنانا چاہ، ماں نے کوئی توجہ نہ دی. دیکھیے ایک نفسیاتی طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت بڑھانے اور کسی چیز سے روکنے کا. ایک تو وہ بے دین والدین ہیں تو منع کر دیا، اب اگر اتنا بے دین بھی نہیں منع نہیں کرے گا، لیکن ایسا اس کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا کہ بچہ تو بچہ ہے نا، اس کو کیا پتا کیا چیز اچھی ہے کیا بری. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، بابا بلیک شیپ، یہ وہ چیز ہے کہ اگر سیکھ کے آتا ہوں تو شاباش بھی ملتی ہے، ٹرافیاں بھی ملتی ہیں، اور چاکلیٹ بھی کھلائی جاتی ہے، دوسروں کے سامنے مجھے پیش بھی کیا جاتا. اور اصول دین پانچ ہے، فروع دین دس ہے، نماز کے 11 چیزیں واجبات ہیں، یہ اگر سیکھ کے آتا ہوں تو والدین توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. بچہ تو اپنے ذہن سے سوچے گا نا، وہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز. زبان سے نہیں روکا، باڈی لینگویج میں بتا دیا بچے کو کہ یہ بیکار چیز. اس لیے پیغمبر نے کہا افسوس اس تباہی پر جو میرا کلمہ پڑھنے والے والدین اپنی اولاد پہ لائیں گے. اور یہ ہے دجال کا مشن. اگر خود حضرت دجال ہیں کون اور کہاں ہیں، یہ کل سنیے گا، اور پھر یہ بات آگے بڑھے گی. یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مختلف حوالوں اور مختلف انداز سے ہمیں دین کی تعلیم کی اہمیت بتائی گئی. دیکھیں اصل پرابلم یہاں پر، اسلام کارٹون کیوں بنتا؟ تصویر والا اسلام یا آئینے میں بالکل جچنے والا اسلام کارٹون کی شکل کیسے اختیار کرتا؟ اسلام کا بیلنس کیسے بگڑ جاتا جہاں پہ لیک آف نالج یا اسلام کی تعلیم میں کمی آ جائے؟ اور آخری زمانے میں یہ کثرت سے ہوگا جو پیغمبر نے فرمایا. جیسے غذا اور صحت میں بھی یہی ہوتا، جسے واقعا پتا نہ ہو کہ ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا کہ فیٹ کی کتنی اہمیت ہے اور فیٹ ہی فیٹ کھاتا چلا گیا، کاربوہائیڈریٹس کی کتنی اہمیت ہے کاربوہائیڈریٹس ہی کھاتا چلا گیا. ہمارے یہاں رضویہ سوسائٹی کراچی میں ایک بہت ہی مشہور شخصیت تھی، نام نہیں لے رہا ہوں، کہیں سے انہوں نے سن لیا کہ جی پالک کے یہ اسپینج کے بڑے فوائد، وہی صبح شام دوپہر رات پوپائی بننا چاہتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کڈنی ان کے فیل ہو گیا، ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ایسا کچھ ہو رہی ہے کہ اس میں فرض کیجیے آئرن ہے اور فلاں ہے تو یہی ایک چیز کھاؤ باقی چیزیں چھوڑ دو. لیک آف نالج. جب نیوٹریشن کی معلومات نہیں ہوتی ہے تو آدمی اپنی صحت کو بگاڑ لیتا ہے, اور جب دین کی معلومات نہیں ہوتی ہے تو آدمی اپنے عاقبت اور آخرت کو بھی بگاڑتا اور اسلام کا بھی کارٹون بنا کے رکھ دیتا. یہی وجہ کہ والدین کو بھی یہ پیغام دیا گیا اور مختلف حوالوں سے یہ بتایا گیا کہ ہماری نگاہ میں, یعنی معصوم, ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون. یہی اصول سامنے آ رہا, من الحسین ابن علی الى رجل الفقیہ, ہمیں کون پسند ہے. مثلا ایک مثال کربلا سے لیجیے. کربلا میں ہمیں ایک عجیب کنٹراڈکٹری عمل نظر آیا اپنے آقا حسین کا, تضاد, تعارض. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک طرف جب مکے سے میرا آقا جا رہا, یا جیسا کچھ علماء کہتے ہیں کہ شہادت مسلم کی خبر کے بعد, یا کربلا پہنچنے کے بعد, یا شب عاشور, مختلف مراحل پر میرا آقا جو لوگ ساتھ آئے ہیں ان کو واپس کر رہا مختلف انداز سے. شب عاشور چراغ گل کر کے جو واپس کیا گیا وہ تو ہر ایک کو ہی پتا. میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, میں تمہیں ثواب کبھی وعدہ تم سے کرتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم کو کچھ نہ کہیں گے. جگہ جگہ, قدم قدم پہ آقا نے اپنے ساتھ آنے والوں کو واپس کیا. کتنے گئے, کتنے ٹھہرے, راستے میں کتنے گئے, کربلا کے کتنے گئے, شب عاشور کتنے گئے, کوئی نہیں گیا. یہ تاریخ کی ایک ایسی بحث جس کو شب عاشور ہی شاید میں بیان کروں شاید, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہر جگہ آقا نے کہا جاؤ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت آپ نہیں چاہتے ان لوگوں کو یا مجمع کو اکیلے جہاد کرنا چاہتے تو ٹھیک, مگر جاؤ جاؤ کہنے والا آقا, کم از کم ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو خط لکھ کے بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. آقا اگر بھیجنا ہی تھا ہر ایک کو, جو ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے, تو جو نہیں ہے تو اسے کیوں بلایا جا رہا, اور اگر بلانا تھا تو جو ساتھ میں ہیں ان کو کیوں بھیجا جا رہا. تاکہ بس یہ سمجھ لو, بلانا ہے لیکن ہر ایک کو نہیں جو میرے کرائٹیریا پہ اترتا ہو, اور جو اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہا, جو کوالیفائی نہیں کر رہا ہے جہاد کربلا کے لیے, وہ برابر میں بھی آئے تو چلے جاؤ, اور جو اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے وہ کافی دور بھی ہو تو حسین کا اپنا قاصد جا کے اس کو بلا کے لائے گا. لیکن جو خط بھیجا گیا اس کے اندر پہلا جو جملہ ہے ایڈریس والا, وہ کیا؟ من الحسین ابن علی, یہ علی کے بیٹے حسین کی جانب سے, کس کی طرف؟ الى رجل, اس رجل اور مرد کی طرف. آگے ایک اور لفظ استعمال کر رہے, پھر کہہ رہے حبیب ابن مزاج. اب کیا لفظ آیا؟ دیکھیے اس سے کرائٹیریا سمجھ میں آ رہا, کیا کہا ہے حسین, یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے اپنے دوست کے نام, تو کرائٹیریا دوستی بنتی. اپنے بچپنے کے ساتھی کے نام, تو معیار یا کرائٹیریا بچپنے کا ساتھ بنتا. اپنے بابا کے صحابی کے نام, تو کرائٹیریا بنتا کہ اس کو بلایا جاتا ہے کہ جو باپ کا صحابی ہوتا. اپنے نانا کا زمانہ دیکھنے والے کے نام, پتا چلتا اس کو بلایا جاتا ہے جو رسول کا زمانہ دیکھا ہو. اپنے شیعہ کے نام, یہ بھی ہو سکتا تھا نا, تو پتا چلتا اس کو بلایا جا رہا ہے جو شیعہ نہیں. نہ نانا کی بات کی, نہ بابا کی بات کی, نہ اپنے بچپنے کی بات کی, نہ دوستی کی بات کی, نہ شیعت کی بات کی, تو شاید کوئی بات نہ کی, ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ خط ہے حبیب کے نام, یہ بھی نہیں, ایک لفظ بھی رکھا. من الحسین ابن علی الى رجل الفقیہ, یہ خط علی کے بیٹے حسین کی طرف سے اس مرد کی جانب جو فقیہ ہے, علم دین رکھتا ہے, شریعت کی سمجھ رکھتا ہے. حبیب ابن مزاج ساری تاریخوں میں دیکھ لیجیے, لفظ فقیہ معیار اور کرائٹیریا بتایا, معصوم کو اپنے لشکر میں وہ لوگ چاہیے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں, کیونکہ دین کی سمجھ نہ ہو تو معصوم بھی ہو تب بھی لشکر کو شکست ہوتی ہے. مثال احد کا میدان, پیغمبر جو سید المعصومین ہے وہ موجود ہیں، وہ لشکر کی قیادت کر رہے. اگر وہ لوگ تھے جن کے پاس دین کی سمجھ نہ تھی تو یہ دیکھ کر کہ مسلمان کامیاب ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹے، اس وقت ہٹے جب کامیابی دیکھی. اور کامیابی ناکامی میں بدل جاتی. اگر ابو طالب کا بیٹا علی اپنی ذوالفقار کو حرکت میں نہ لاتا مگر کتنا نقصان تو ہو گیا. حسین نے کہا کربلا میں ایسے لوگوں سے کام نہیں چلے گا، وہی بلائے جائیں گے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. اور ایک جملہ جو میرے موضوع سے تو غیر متعلق ہے لیکن اس پیغام کا اگلا حصہ ہے تو ایک کہہ دوں، اور یہی کرائٹیریا زمانے کا امام بھی مانگے گا. ویسے ناسمجھ اور نادان لوگ نہیں چاہیے جو یہ دیکھ کر کے کامیابی ہو رہی ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں. نہیں، حبیب ابن مظاہر کی طرح سے لوگ چاہیے جو دین کو سمجھتے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ شریعت کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ باتیں رہ گئی لیکن وہ اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل بیان ہوں. کون حبیب ابن مظاہر؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں سینکڑوں بچے ہیں، آپ مظاہر کے بیٹے حبیب کو بڑی عظمت دیتے ہیں، وہ آتا ہے تو اللہ کا رسول 4 سال کے بچے کے استقبال کو کھڑا ہو جاتا. ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ حبیب ابن مظاہر بہت ضعیف تھے. نہیں، وہ حسین کے ہمسن تھے. کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے، بچپنے کی بات، جب میرا حسین کہیں جاتا یہ پیچھے پیچھے چلتا، اور جہاں سے حسین کے قدم گزرے ہو اس جگہ کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا. جو میرے حسین کا اتنا خیال کرتا ہو اور اتنی محبت کرتا ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اس سے پلٹ کے محبت کروں. پیغمبر محبت کریں گے، کرائٹیریا بتا دیا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو. اور اسی پیغمبر کے زمانے میں حبیب نے اپنی زندگی کا ایک اصول بتا دیا جو آخر کربلا میں ہمارے سامنے آیا. ایک دن مظاہر پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ آج میں نہیں آیا ہوں، میرا یہ 5 سال کا بچہ حبیب آیا، مجھے لے کے آیا. اور حبیب نے پیغمبر سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا آقا حسین میرے گھر میں مہمان بنے، دعوت دینے آیا. پیغمبر نے دعوت قبول کر لی. گھر میں والدین تو گھر سجا رہے اور کھانا تیار کر رہے، حبیب جو دعوت کا وقت تھا اس سے پہلے ہی بے چینی سے مکان کی چھت پہ کھڑا اور گلی میں دور تک دیکھ رہا ہے کب میرا آقا حسین آتا. حسین کی زیارت بار بار چھت کے قریب آتا ہے، جھانک کے دیکھنے کی کوشش کرتا، اور ایک مرتبہ زمین پہ گرا اور حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا. والدین نے یہ منظر دیکھا گھبرا گئے، رسول اللہ کی دعوت. یہ واقعہ پیش آیا، اپنا غم چھپا لیا، حبیب کے لاشے کو اٹھا کے پچھلے کمرے میں لٹا دی، ڈال دیا. خود پیغمبر استقبال کیا، پیغمبر آ کے بیٹھے، کھانا چن دیا گیا. یا رسول اللہ بسم اللہ، دعوت کا وقت ہے، تناول فرمائیے. پیغمبر نے کہا میری تو دعوت ہے ہی نہیں، یہ تو حسین کی دعوت، بیٹا حسین بسم اللہ. کہا نانا میں کیسے کھانا شروع کروں، ابھی میرا بچپنے کا دوست میرا ساتھی حبیب تو ہے ہی نہیں. کہاں ہے چچا مظاہر؟ میرا حبیب کہاں؟ اب مظاہر بتانا بھی نہیں چاہتے کہ دعوت غم میں نہ تبدیل ہو جائے، خاموش. 3 مرتبہ جب پوچھا جواب نہ ملا تو ایک بار حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا حبیب کہاں ہو، میں تمہیں بلا رہا ہوں. وہ اتنا کہنا تھا کہ برابر کے کمرے سے حبیب دوڑتے ہوئے کب ادھر آ گئے. آقا آپ نے بلایا میں آ گئے. باپ اور ماں کو یقین نہیں آ رہا، جو حبیب حسین کی آواز سن کر دنیا سے رخصت ہو کے واپس آ جائے، اگر حسین کربلا سے کوفہ خط لکھ کے بلائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حبیب نہ آئیں. لیکن حبیب آئے تو ایک عجیب انداز سے ہماری عورتوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے آئے. ارباب مقاتل اور اپنے بزرگ اساتذہ سے سنے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں. 2 محرم کو میرا آقا حسین کربلا پہنچا اور 2 محرم سے 6 یا 7 محرم ہو گئے، بار بار کربلا میں لشکر پہ لشکر آتے ہیں. جب کبھی کوئی لشکر آتا ہے اس کی آواز گونجتی ہے، زینب کہتی ہے اماں فضا دیکھ کے آنا، شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آیا ہو. فضا جاتی ہے، واپس آ کے کہتی ہے نہیں شہزادی،
یہ تو مثلاً عمر سعد آیا، یہ تو خولی آیا، یہ تو حرملہ آیا، یہ تو شمر آیا، ایک ایک دشمن آیا، حسین کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ سات یا آٹھ محرم شمر آیا۔ جب فضا نے آ کر کہا شہزادی نہیں، میرے آقا کا کوئی دوست نہیں آیا ہے، یہ تو شمر آیا۔ اب ایک بار زینب کہتی ہے جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، زینب کیا بات، مجھے کیوں بلایا؟ کہا بھیا کیا اس بھری دنیا میں اور اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ دشمنوں پہ دشمن آ رہے ہیں، تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں آ رہا؟ حسین نے کہا زینب یہ تم پوچھ رہی، تم نے دیکھا کہ نانا کے بعد کیا ہوا، تم نے دیکھا کہ اما کے زمانے میں کیا ہوا، تم نے دیکھا بابا علی پہ کیا گزری، تم نے دیکھا بھیا حسن پہ کیا گزری؟ بس ایک بار زینب نے کہا بھیا میں نہیں مان سکتی، باقی کوئی آئے کہ نہ آئے، مگر تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر وہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو بلائے اور وہ نہ آئے۔ ارے حبیب کتنے خوش قسمت ہو، آقا حسین سے پہلے فاطمہ کی وارث اور فاطمہ کی بیٹی زینب نے تمہاری وفاداری پہ یقین ظاہر کیا۔ بھیا حبیب کو تو بلاؤ۔ اور ادھر حسین کا قاصد کربلا سے چلا اور وہاں کوفے میں دوپہر کا وقت ہے۔ ایک بار حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان خان پر بیٹھے ہیں کہ زوجہ حبیب جو اپنے ایمان اور محبت میں حبیب سے کم نہیں ہے، ان کے گلے میں کھانے کا لقمہ اٹکا، یہ لقمہ گلو گیر ہوا، گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اور عین اس موقع پہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی، حبیب نے پوچھا کون، اور ایسا جواب انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بھائی یہ سننا ہے، حبیب دوڑ کے چلے، تڑپ کے دروازہ کھولا، بیوی پردے میں چلی گئی، حبیب نے قاصد کے پیروں کو بوسا پہلے دیا، چہرہ بعد میں دیکھا، میرے آقا کا قاصد آ رہا ہے۔ ارے انہی پیروں سے چل کے میرے مولا کے پاس سے آیا، بڑے احترام سے لا کے بٹھایا، حسین کے قاصد تو نے کیسے زحمت کی؟ کہا کہ آقا نے خط بھجوایا ہے، پہلا جملہ وہی تھا حسین ابن علی کی طرف سے، رجل فقی حبیب کے نام، حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، تیرے شہر کے قریب آ گیا ہوں، اپنی مدد کے لیے تجھے بلا رہا ہوں۔ وہ حبیب نے یہ سنا، اس وہاں پر بیٹھے بیٹھے بے اختیار کربلا کا رخ کیا، ہم تو کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور حبیب طلب کے کہتے ہیں لبیک 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 یا ابن رسول اللہ، آپ نے بلایا ہے، آپ کا غلام آ رہا ہے، قاصد کو رخصت کیا، لیکن دل میں یہ فکر اور پریشانی ہے، آقا نے بلایا ہے، جا تو رہا ہوں لیکن واپس تو نہیں آؤں گا۔ بیوی عورت بہرحال شوہر کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے، ایسا نہ ہو میری بیوی مجھے روک لے۔ پریشانی کی عالم میں پردہ ہٹا کے دوسرے کمرے میں گئے، اور ادھر وہ مومنہ حبیب سے زیادہ بے چینی سے ٹہل رہی ہے، جیسے ہی حبیب کو دیکھا بے اختیار کہا حبیب یہ تو بتاؤ میرے مولا کا قاصد کیوں آیا ہے، فرزند زہرا کا الکی کیوں آیا ہے؟ حبیب نے کہا آقا کربلا گئے ہیں اور مجھے بلایا ہے۔ مومنہ تڑپ کے کہتی ہے یہ تو میں نے مقتل میں جملہ دیکھا، مومنہ تڑپ کے کہتی ہے تو حبیب تم نے کیا فیصلہ کیا؟ حبیب ایک بار مصلحتن کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں۔ ارے یہ سننا تھا، جلال آ گیا زوجہ حبیب کو، ایک مرتبہ بے اختیار کہتی ہے حبیب اللہ اللہ، یہ دن میری زندگی میں آنا تھا کہ میری شہزادی فاطمہ کا بیٹا میرا آقا حسین تمہیں بلائے اور تم کہو کہ میں سوچ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ یہ جملہ آیا، ہاتھوں سے چوڑیاں یا جو زیور عرب کی عورتیں پہنتی ہیں اتار کے پھینک دیا، کہا یہ تم پہنو، اپنی تلوار مجھے دو، میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ ایک بار حبیب کہتے ہیں مجھے تو تیرا خیال ہے، میرے بعد تجھ پہ کیا گزرے گی؟ مومنہ بڑے جذبے کے ساتھ کہتی ہے حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میرا آقا میرے شوہر کو بلائے اور وہ جانے کو تیار نہ ہو۔ حبیب کا حوصلہ بڑھا، لیکن زوجہ حبیب نے حبیب کے دامن کو تھاما اور کہا بس ایک میری بھی شرط ہے، ایک شرط میری ہے، جب میرے آقا کے پاس جانا اپنا سلام بعد میں پیش کرنا، پہلے اس قمیض کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ جاؤ حبیب اب قیامت کے دن ملیں گے۔ اور ادھر حبیب اپنے غلام کو بلایا، کہا ابن زیاد آ چکا ہے، کوفے میں پہرہ لگ گیا ہے، سب مجھے جانتے ہیں، ہے میں حسین والا ہوں تو میں دن کو نہیں رات کو جاؤں گا، اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا روک لیا جاؤں گا، تم اس وقت میرا گھوڑا لے کے شہر کے باہر چلے جاؤ، میں رات کو آتا ہوں۔ رات کو حبیب نکلے، جگہ جگہ پہرا تھا، چنانچہ راستہ بنانے میں دیر ہو گئی۔ جب باہر پہنچے تو کیا دیکھا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے، حبیب کا غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے میرا آقا اب تک نہیں آیا، شاید وہ نہ آ سکے تو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے آقا حسین کی مدد کے جاؤں گا۔ ارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا آج یہ کیسا دن آ گیا کہ ادنا غلام مشکل کشا کے بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے سوچ رہے۔ اور حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام کو واپس کیا اور کربلا پہنچے۔ عزاداروں زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، دو محرم سے لے کے حبیب کے آنے تک جب کبھی کربلا میں کوئی آواز آئی پتا چلا یہ دشمن امام آیا ہے۔ آج جو حبیب پہلی مرتبہ ہے میدان کربلا، حبیب کے لیے ناروں سے گونج اٹھا، لشکر حسین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر ایک حبیب کے گلے مل رہا ہے، ہر ایک حبیب کو مبارکباد دے رہا۔ یہ آواز زینب نے سنی، فضا کو بلایا، اما ذرا دیکھ کے آنا آج میرے بھیا کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک بار فضا نے کہا، شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے، یہ اس کی خوشی منائی جا رہی۔ کہا فضا ذرا حبیب کو میرا پیغام تو دینا، میں حبیب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب آقا حسین کے ساتھ آئے، بیچ میں پردہ ہے، خیمے میں شہزادی ہے، باہر حبیب ہے، پردے کے ساتھ حسین ہے۔ ایک بار کہتے زینب بہن مبارک ہو، مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا۔ اتنا سننا تھا زینب نے پردے کے پیچھے سے کہا، حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ ہائے حبیب، کانوں پہ یقین نہ آیا، غش کھا کے گر پڑے۔ ارے آج یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام کہا جا رہا۔ اور عاشورے کا دن عجیب انداز سے حبیب نے جہاد کیا، جب وقت نماز آیا ایسا بے حیائی کا جملہ لشکر یزید نے کہا، حبیب برداشت نہ کر سکے، آہ میرا دل تو چاہتا تھا آخری نماز آگ کے پیچھے پڑھوں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ نماز کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا۔ حبیب شہید ہوئے، 11 محرم کا قافلہ چلا، بازار کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا، ہر طرف سے کوفے والوں کے تانے ہیں، ادھر تالیاں بجائی جا رہی، اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا کہ ایک مرتبہ ایک بچہ آتا ہے، سید الساجدین کے گھٹنے کو ہلاتا ہے، مولا نے جھک کے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے آقا میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ارے تو کون ہے؟ کہا میں حبیب کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ میں جیسے ہی یہ کہا، سید الساجدین فرماتے ہیں، پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے۔ بس ایک بار زینب نے کہا، اتنا بتا دے تیری ماں کہا ہے، میں اسے پرسا دینا چاہتی ہوں۔ اور برابر کی چھت سے آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز صبح سے آپ کے استقبال کے لیے بیٹھی ہے۔ اور ایک آخری جملہ سنیے، اور حبیب کا بڑا بیٹا نوکے نیزہ پر اپنے باپ کا کٹا سر دیکھ رہا ہے، تڑپ کے آگے بڑھا، قاتل حبیب کی گردن کو کاٹا، اپنے باپ کا سر چھینا، اور ایک جملہ کہتا ہوا چلا، ارے میرا باپ لاوارث نہیں تھا، اس کا وارث زندہ ہے، اور جس کا وارث زندہ ہو اس کے کٹے سر کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ارے وہ تو اپنے جوش میں یہ کہہ کے گیا۔ عزاداروں جب یہ جملہ سید الساجدین نے سنا ہوگا، آئے میرے مظلوم بابا کا کٹا سا نوکے نیزہ پر اور حسین کا وارث ہتھکڑی اور بیڑی میں حبیب کے شہر میں۔ خدا بندہ حبیب ابن مظاہر کے اسی سار و وفا کا واسطہ، ہمیں بھی حبیب کی طرح حسین اور اسلام کا وفادار و جانسار قرار دے۔ حبیب کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کے ان آنسوؤں کا واسطہ، پروردگارا ان کی تمام حاجتیں پوری فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین